الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قابل قدر بزرگوں محترم بھائیوں اور معزز سامعین جو آیتیں میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بہترین مناسب بیان فرمائے بہترین منصب اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو اور جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوں کے لیے ہمیشہ اس کا چناؤ فرمایا انسان اپنا فائدہ بہت عارضی جانتا ہے بہت زیادہ فائدہ جس سے اس کے دونوں جہان بنے اور مستقبل روشن ہو جائے اور آنے والے خطرات سے یہ بچ سکے اس قسم کی سوچ اور فکر انسان کی بغیر وحی کی رہنمائی کے نہیں ہو سکتی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک معصوم بچہ جو ایک گھر میں پل بڑھ رہا ہو اور چند کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہو اور چند پسندیدہ خوراک بسکٹ اور چاکلیٹ وہ جانتا ہو اس کو جہان کی تفصیل سمجھانے میں دیر لگتی ہے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور اور آخرت کے مسائل میں وحی کی رہنمائی کے بغیر ایسے ہی نادان ہیں اور نہ سمجھنے والے ہیں مولانا روم نے کہا ہے کہ خط خلق اطفالند جز مرد خدا سب لوگ ہی چھوٹے بچے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت وحی کے ذریعے ادراک ہو چکا ہے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اللہ تعالی نے اس کائنات میں اس لیے مبعوث کیا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تین باتیں سمجھا دے، اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی بہت بڑی ضروری چیز ہے اور بڑی دولت ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور رضا حاصل کرنے کے پھر جو ذرائع ہے، جو تعلیمات ہیں، اور ان امور سے ان کو روکے جن سے یہ دولت خراب ہوتی ہے، اور انسان کا مستقبل روشن ہونے کے بجائے تاریک پڑتا ہے. یہ منصب اللہ نے انبیاء کو عطا کیا ہے. وہ اس منصب کے بہت بڑے شناور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ خصال پیغمبروں کو عطا کیے. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں سورۃ انبیاء کی اور سورۃ تنزیل سجدہ کی، دونوں میں یہ منصب بیان ہوا ہے. وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو پیشوایان بنایا، مقتدایان زمانہ بنایا، خلق خدا کی فلاح اور بہبود کے کام کرنے والے بنایا، اور ان امور کو بھی اللہ تعالی نے اس جگہ متعین کیا ہے. جو کام پیغمبروں نے دنیا میں کیے ہیں اور جن کاموں کے لیے اللہ نے پیغمبروں کے جانشینوں کو چنا ہے، اور ان کاموں کی جو بنیادیں ہیں وہ سب ذکر فرما دی ہیں. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو اپنے دین کا ذمہ دار بنایا تھا، ہمارے حکم کے مطابق کام کرتے تھے. حکم کے مطابق کام کرنا یہ نبوت کا کام ہے. اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ نبی کو کہتے ہیں کہ آپ میری وحی اور نگرانی میں ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. اِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى، حضرت موسیٰ و ہارون کو جب وحی دے کر فرعون زمانہ کے پاس روانہ کیا تو فرعون تو بہت سرکش تھا، اس کو کوئی بات کر سکتا تھا اور بات سنا سکتا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا خدایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیغام پہنچانے سے پہلے ہی وہ میرا کام تمام کر دے. ظالم آدمی ہے، ناکارا اور بدچلن آدمی ہے فرعون، کہیں ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی فکر نہیں ہے. جو منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ یہ جا کے اس کو سمجھاؤ، وہ تو بہت خراب ہو چکا ہے، اس کو عقل کی طرف کھینچو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ باری تعالیٰ اس پیغام کے سننے سے پہلے پہلے وہ حملہ نہ کرے، یہ تو تیرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے. پیغمبروں کو اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، انبیاء تو قوم کے غمخوار ہوتے ہیں، ملل کے روادار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، چلو اذهبا الى فرعون، میں ساتھ ہوں. اللہ، چنانچہ وہی ہوا کہ فرعون کو فرعونیت کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری تقریر سننی پڑی، اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایسا روب اس پر ڈالا کہ وہ فرعونیت کا مظاہرہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلفور کوئی سزا دیتا، باقاعدہ عام طریقے سے مناظرہ اور مقابلہ شروع کر لیا. جس میں حق کی بالادستی اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا اعجاز اللہ نے دکھایا. انی معکما اسمع و ارى، میں ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. یہی وہ اصل پونجی ہے جو انبیاء کے اتباع میں مومن کو عطا ہوگی، اور یہی وہ پونجی ہے کہ جب یہ درمیان سے نکل جاتی ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمان فتح نہیں حاصل کر سکتے، شکستوں پر شکستوں سے دوچار ہوتے. اللہ تعالیٰ کو ساتھ کرنا بہت ضروری ہے. ختم نبوت کا مسئلہ جب پاکستان میں چلا تھا سن 1974 میں، ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ اس وقت مجلس عمل کل پاکستان ختم نبوت کے صدر تھے، تو مولانا نے ایک تقریر کی، بڑے جوشیلا خطیب تھے پنجاب کے اور ملک بھر کے جوشیلا خطیب ہوتے، مرزائیوں کے خلاف بڑا زبردست قسم کا مظاہرہ ہو رہا تھا. خطیبوں نے تقریریں کی کہ ختم نبوت کا جو صدر ہے مولانا یوسف صاحب بنوری، وہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے. تقریر سے ایسا لگا مولانا بیٹھے تھے ہنس رہے تھے، خطیبوں نے بڑا جوش دکھایا، منہ میں جاگ لے آئے، آنکھیں سرخ کی، بال بکیر دیے، گریبان پھاڑ دیے اپنے. ان کا تو یہی کام ہوتا ہے، خطیب کا تو ایک وقت ہوتا ہے جیسے بٹھیر کی آواز ہوتی ہے، اس کو اس سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ کوئی بنا یا بگڑا ہے. اس لیے خطیب سب پنجاب سے آتے ہیں اور فتنوں کی جگہ پنجاب ہے، اور کراچی میں کوئی خطیب نہیں ہے اور یہاں امن سکون ہے اور توحید و سنت کا غلبہ ہے، یہاں بدعت کا سر کچلا گیا ہے، کیونکہ یہاں علم کے ساتھ کام ہوتا ہے، دلیل و برہان کے ساتھ. اور صوبہ سرحد میں تو خطیب پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی فتنہ ہی نہیں. فتنے باقاعدہ وہاں بھیجے جاتے ہیں، پارسل کیے جاتے ہیں لفافے میں ڈال کے، ورنہ ہوتے نہیں ہیں وہاں. مولانا نے سب تقریریں سننے کے بعد اخیر میں دوبارہ تقریر کی، حالانکہ تقریر تو آدمی کی جلسے میں ایک بار ہوتی، جب خطیب جوش دکھا کے بیٹھ گئے تو مولانا نے فرمایا کہ میرا دوبارہ اعلان کرو. مولانا نے اس وقت جو گفتگو کی وہ یوں ہی اس طرح فرمائی کہ ختم نبوت مرزائیوں کے خلاف مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کی ایک کوشش ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم یہ تحریک چلائیں گے لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ ہم شریعت کے حدود میں رہیں، تاکہ اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ رہے. جہاں کوئی شخص شریعت کی حد سے باہر نکل گیا خدا کی مدد ہٹ جاتی، اور مدد ہٹنے کے بعد پھر بڑی تعداد اور استعداد کے باوجود بھی آدمی کو شکست ہو جاتی ہے. اور پھر مولانا نے وہ اشعار پڑھے جس کا خلاصہ تھا کہ جب جنگ ہوگی تو تیر میرے سینے پر لگے گا، پیچھے پشت پر نہیں لگے گا. آنا من باشم کے روزے جنگ بینے پشت من، آمنم کاندر میانے خاک و خون بینی سرے. تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو بھی اللہ تعالی نے یہ تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. صرف فرعون کے مقابلے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، ہر وقت اللہ کی مدد درکار ہے، ہر وقت ہر گھڑی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور غار ثور میں ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ تشریف فرماتے، مشرکین نے بہت بڑی پلاننگ بنائی تھی حضرت کو پکڑنے کی اور سزا دینے کی، ان کا وہ منصوبہ بالکل ختم ہو گیا حضرت کے نکلنے سے، تو انہوں نے مختلف لوگوں کو مختلف اطراف میں بھیجا کہ کسی طرح پکڑے، 10 اونٹ کا بھی اعلان ہوا تھا اور 100 اونٹ کا بھی تھا اور اس سے زیادہ کا بھی، تاریخ الادب العربی میں لکھا ہے. ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر سفر فرمایا، دن کو جب اجالا ہو گیا تو حکمت اور تدبیر کے پیش نظر غار ثور میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہونے کے باوجود اسباب اور تدابیر کا لحاظ کرنا بھی دین کا حصہ ہے. اسباب اور تدابیر کے استعمال کا حکم بھی حق تعالی نے دیا ہے، اور ان کا استعمال بھی واجب ہے، جائز اسباب اور تدابیر. حضرت وہاں بیٹھ گئے اور ایسا بیٹھ گئے کہ باقاعدہ سو گئے، روایات متفق ہے کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، دل مطمئن ہے، اللہ نے تسلی دی ہے، اللہ کے حکم سے ہجرت ہو رہی ہے. ان کے آدمی غار تک آتے تھے، وہ کھوج کے علم میں جزیرہ پوری دنیا میں اول نمبر تھا، وہ کوری مٹی کو اٹھا لیتے تھے، اس کو جھاڑ کے اس کو دیکھتے تھے کہ یہاں رات کو کتنے لوگ گزرے، دن میں کتنے گزرے، چپل پہنا ہوا آدمی بھی گزرا یا بغیر جوتے کے بھی گزرا، عورت بھی گزری، مرد بھی گزرا، یہ جو مرد گزرا ہے شادی شدہ نہیں ہے، یہ جو عورت گزری ہے بیوہ ہو چکی ہے، مٹی کو دیکھ کر کے اتنا علم ان کو حاصل تھا. اس لیے وہ غار تک آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے، قدم غائب. ہار پہاڑ میں باہر پتھر لگے ہوئے، چھوٹا سا سوراخ ہے، بظاہر اس میں کوئی اندر جا نہیں سکتا ہے. اور واقعات بھی ہیں، مورخین مفسرین نے جو لکھے ہیں، والعہدۃ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس غار کو ایسا بنایا کہ اب ان کی توجہ ادھر نہیں ہو رہی ہے. حدیث صحیح میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہوئے اور حضرت کو احساس ہوا، آپ نے یک دم بیدار ہو کے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لو افسر الی قدمیہ لرآنا، اگر نیچے جھک کے ایسا دیکھے تو دیکھ لیں گے. آپ ہنس پڑے. آپ نے فرمایا ما تقول فی اثنین اللہ ثالثہما، ایسے دو کو کون پکڑ سکتا ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو نہیں، ہم تو تین ہیں، ہمیں کیسے پکڑ سکتے؟ ما تقول فی اثنین اللہ ثالثہما. یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ابو بکر صدیق کو اپنی فکر نہیں، اپنی فکر کسی گوت اور رات کے اندھیرے میں اتنے دشمنوں کے سامنے ساتھ چلتے ہیں کیا؟ ہزاروں صحابہ نے مختلف اوقات میں اجازت لے کے ہجرت کی، لیکن ابو بکر نے کہا الصحبہ، ساتھ رہوں گا میں. غم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، منصب عالی کا ہے، امانت نبوت کا غم ہے. اگر امزار بپشتم دہدا یار عزیز، تا نگویم کے دراں دم غم آنم باش، گویم از بنده مسکین چه گناه صادر شد، که دل آزرد شود غم غم آنم باشد. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 دن تک وہی رہے، حضرت اسماء ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، وہ مکہ مکرمہ سے کھانا لے کے جاتی تھی، اور حضرت فہیرہ بیڑ بکریاں چراتے چراتے وہاں پہنچ جاتے تھے اور دودھ نکال کے دے دیتے، اور بڑے واقعات ہیں اس میں. تین دن میں مشرکین کا ابھار اور خمار ٹھنڈا ہو گیا. حضرت اور حضرت ابوبکر باہر نکلے. حدیث میں ہے ان دونوں بزرگوں کے ایسے سفید کپڑے تھے کہ دور سے چمکتے تھے. لوگ جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو رنگین کپڑے پہنتے ہیں. میں نے کہا یہ غلط بات ہے. ایک عالم نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا سب سے بڑا سفر تو آخرت کا ہے اور کفن سفید ہوتا ہے. سفر پر جاتے وقت بھی سفید کپڑے پہننا افضل ہے. اور جب رات کو سوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا پہنتے ہیں. ایک شخص سے ملنے گیا, وہ بالکل ایسے جیسے لنگور کی طرح آیا رہا ہے. میں نے کہا خیریت میں وہی شخص ہے جو مسلمان ہے نماز. ہاں حضرت ابھی ٹھیک ہو کے آتا ہوں. میں نے کہا یہ جو ٹھیک نہیں ہے یہ کیا حادثہ ہوا ہے؟ یہ تو میں سو رہا تھا نا. حدیث شریف میں تو ایک رات کو سوتے وقت باوضو سو جائے اور دعا مانگے, اللہم اسلمت وجہی الیک وفوست امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتن و رہبتن الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہی ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے, باب فضل من بات علی الوضو. یہ باب ہے کہ باوضو سونا بہت فضیلت والی بات. اس لیے کہ سونا اور مرنا آپس میں بہن بھائی ہے. النوم اخ الموت. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے. اس لیے جو دعا آئی ہے اللہم بسمک اموت و احیا, خدایا تیرا نام لے کر کے میں سوتا ہوں اور تیرے حکم سے ہی پھر اٹھوں گا, وہاں پر لفظ اموت و آیا ہے. مات اموت و وہی صیغہ ہے. عربی میں نیند کے لیے موت کا صیغہ آتا ہے. امام العصر حضرت اقدس مولانا سید انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ رات کو آدمی جب باوضو سو جائے تو اس کے پلنگ پر ملائک جمع ہوتے ہیں, فرشتے چاروں طرف. اللہ تعالیٰ کے خاص بندہ سو رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بیٹھے ہوئے. اور جب بے وضو سوتا ہے تو شیاطین جمع ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب تو اتنا حیران ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ جو بے احتیاطی کرتے ہیں کہیں ان کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے, کیونکہ کسی پلنگ پر جب اتنے شیطان رات بھر جمع رہے تو صبح ایمان کے ساتھ اٹھنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. محدث ہے بہت بڑے, پورے جہان کی احادیث اور علم معلوم ہے, اس لیے پریشان ہے بہت. اللہ تو سفر پر جاتے وقت بھی سفید کپڑے پہنا کرو اور رات کو سوتے وقت بھی صاف ستھرے عمدہ کپڑے پہن کے نماز کے قابل اور باوضو قبلہ رخ ہو کر دعائیں پڑھ کر کے سویا کرے, اور اپنے گھر میں اور دفتر میں اور جہاں آپ ہیں وہاں بھی یہ مسئلہ بیان فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنے آپ. حضرت تو تشریف لے گئے دنیا سے, امانت امت کو چھوڑیے. اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کام کر رہے ہیں. حضرت کا تو بڑا کام ہے. قیامت کے آخری دن تک جتنے لوگ ہوں گے ان سب تک دین پہنچانا ہے. عالمی تبلیغ ہم پر فرض ہے. انفرادی تبلیغ فرض ہے، خانگی تبلیغ فرض ہے، معاشرتی تبلیغ فرض ہے. الا کلکم را، حضرت کیسے پیارے جملوں میں سمجھاتے، سنو سب تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی رعایا کے بارے میں. والمرأة راعية على بيت زوجها، خاتون خانہ وہ گھر کی ذمہ دار ہے، گھر میں ضرورت سے زیادہ چیزیں استعمال ہو رہی ہے، ایک مسلمان عورت ہو کر کے اسراف کرا رہی ہے. مالدار گھر کا یہ مطلب ہے کہ حدود شرع پامال ہو جائے، گھر میں جو ناجائز بات چیت ہے، سجاوٹ ہے، آمد و رفت ہے، یہ گھر کی عورت اللہ کے ہاں کروٹ لگانے والی ہے، اس سے سوال ہوگا، بچ نہیں سکتی. یا صفیت و عمت رسول اللہ، خذی ما شئتی لا انفع لك عند الله يوم القيامه. آپ نے اپنی پھوپھی کو کہا، حضرت صفیہ کو، کہ اے پیغمبر کی پھوپھی، جو لینا ہو یہی لے لو، قیامت کے دن عذاب سے نہیں بچا سکتا میں، اپنے آپ کو ٹھیک رکھو. یا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خذی ما شئتی لا املک لک من اللہ یوم القیامہ، رواہ البخاری. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے خطاب کیا، جو آپ کہے چاہے یہی مجھ سے لے لے، قیامت کے دن کے انتظار میں نہ رہے، وہاں ہر شخص کو حساب دینا ہے، حساب ٹھیک رکھے آپ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن درخواست کی، حضرت قیامت کے دن ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے آپ؟ فرمایا تین وقت ایسے ہیں کہ اس کا وعدہ نہیں کرتا ہوں، بہت سخت وقت ہوگا، بڑی پریشانی کی گھڑی ہوگی. ام المومنین حیران ہو گئی، کون سا وقت ہوگا وہ؟ فرمایا ایک تو عرش کے نیچے سے جب نام اعمال بکھرنے شروع ہو جائے، اچھے لوگوں کے دائیں ہاتھ میں کاغذ خود بخود آئے گا، ٹھاک کاغذ یہی آ جائے گا، یہ علامت ہے کہ یہ کامیاب ہے، اور برے لوگوں کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں، ہاتھ مڑ جائے گا ایسا اور کاغذ آ جائے گا اس میں. اللہ تعالیٰ اس دن کے رسوائی سے بچائے. قیامت کے دن کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، اور ایمان و عمل کے ساتھ ہوگا. چند سال پہلے افغانستان سے ایک طالب علم آیا، طالب علم کا مجھ سے کوئی کام نہیں تھا، صرف پیغام لایا تھا. اس نے یہاں بیٹھ کر چائے بھی نہیں پی، کھانا اور رہنا تو درکنار، یہاں اثر کے بعد میں معمول کے مطابق بیٹھا تھا، وہ آیا ہاتھ ملایا بیٹھ گیا، کہنے لگا میں ایک پیغام لایا ہوں. ہم ایک ایسی جگہ میں تھے کہ ہمارا محاصرہ ہو چکا تھا، اور ہم سمجھے کہ بھئی تھوڑی دیر میں مخالفین آ کے ہم کو پکڑنا شروع کر دیں. کہ رات کو ہمارے امیر نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اور عرش کے نیچے سے نام اعمال اڑ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں نام اعمال، اور لوگ بڑے پریشان ہیں. تو کہاں ہم بھی سب پریشانی میں دوڑ رہے ہیں ادھر 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 ادھر، اچانک دیکھا کہ یہی تخت لگا ہوا ہے اور بہت بڑا ہے، کہا وہاں آپ سب لوگوں کو بڑی تسلی سے نام عمل دے رہے. تو کام میں آیا اور میں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی دے دے. تو انہوں نے کہا یہ تو جنہوں نے دور تفسیر پڑھا ہے. کہا میں نے کہا میں پڑھ کے تو آیا ہوں. تو کہا بیٹھ جاؤ. یہی وہ مجھے خوشخبری دینے آیا تھا. کہنے لگا اس خواب کے دیکھنے کے بعد اگلے دن معاصرہ ختم ہو گیا. ہم بخیر و عافیت نکل آئے وہاں سے. تو میں نے کہا وہ بڑا معاصرہ قیامت کا امید ہے, اللہ اس کو بھی ختم کرے گا اور بخیر و عافیت جنت جائیں گے خوش خوش ہو کے انشاءاللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو یہ وقت بہت سخت ہوگا جس وقت عرش کے نیچے سے نام اعمال بکھیرے جائیں گے. تو فرمایا وعدہ نہیں کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کا بھی خیال رکھوں گا, پوری امت کی فکر ہوگی. جب باہر کام زیادہ ہو تو گھر کے افراد کی فکر کیسے کی جائے. اور دوسرا وہ وقت جب اللہ تعالی کے سامنے ترازو لگ جائے اور لوگوں کی نیکیاں اور گناہ تلنے لگے. وہ سخت وقت ہو. اللہ آسان فرمائے اور ہماری نیکیوں کا پلڑا اللہ اپنے فضل و احسان سے باری کر دے اور گناہ سب معاف فرما دے اور معاملہ صاف فرما دے اور احسان فرمائے ہمارے ساتھ بہت زیادہ. ہم احسان کے سخت محتاج ہیں. لو کان لی یوم الطلاق مکانۃ عند الرؤوف لقلت یا مولانا. شیخ سعدی نے وہ گلستان کے اخیر میں کہا ہے کہ قیامت کے دن اگر مجھے کہنے کا موقع مل گیا تو میں کہوں گا کہ گناہ تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم آپ کے احسان کے طلبگار ہیں کہ خدا احسان فرمائے ہمارے ساتھ. اور تیسرا وقت وہ ہے کہ جب جہنم کے اوپر پل صراط کا پل باندھا جائے گا. بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم جلد اول صفحہ 100 اور 101 اور 102 103 اور 104. یوزع الجسر علی حافتہ جہنم. دوزخ کے کناروں پر پل باندھا جائے گا. ایک یہ کنارے ہے کو جو. اور پل کیسا ہے؟ احد من السیف اور ادق من الشعر. صحیح مسلم. تلوار کے نوک سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. ویسے بھی اگر یہاں سے لے کر کے لانڈی تک ایک بانس رکھا جائے تو کوئی چڑھ سکتا ہے؟ کیسے گزرے گا؟ اگر نیچے نہ ختم ہونے والی آگ ہو اور اوپر ایک 4 فٹ کی پگڈنڈی بھی ہو تو یہاں سے آدمی چل رہا ہے تو خوف تو ہوگا. خوف کے مارے تو ویسے ہی یہ مرغا جو ہے یہ اوپر بیٹھا رہتا ہے درخت میں یا دیوار پر, اور درندہ جو ہے وہ اس کو آنکھیں دکھا دیتا ہے تو اس کا سر چکرا کے نیچے گر جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ وہ بھی بہت تکلیف کا وقت ہوگا. اور حدیث میں ہے لوگ پل صراط سے جہنم میں ایسا گریں گے جیسے ٹہنی کو ہاتھ میں پکڑ کے خزان کے دنوں میں, اور آپ ایسا کریں اور سارے پتے جڑ جائیں. بس جتنے چڑھیں گے سیدھے جائیں گے. مسلمان ایمان والا اور نیک عمل والا جو خدا تعالی کے ہاں کامیاب ہو, جب وہ اس پل پر آ جائے گا تو پل چوڑا ہونا شروع ہو جائے گا. بخاری شریف میں اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھے ہوئے ہو, کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے اونٹوں پر سوار ہو. ممکن ہے اونٹ خیرات کر کے قبول ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے گھوڑے کی رفتار, اور کچھ لوگ ایسے گزریں گے جو بجلی کی چمک کی طرح بس یہاں سے قدم رکھو وہاں جنت میں پار لگ گئے. ستر ہزار آدمی امت محمدیہ کے بغیر پوچھ گچھ کے اعزاز اور شرف کے ساتھ گزریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے لا یکتبون, نہ تو آگ کے ذریعے علاج کریں گے, میں ابھی تشریح کرتا ہوں, ولا یتطیرون فال کے بھی قائل نہیں ہوں گے, ولا یرقون ہر عامل سے دم کرانے کے حق میں بھی نہیں ہوں گے. مرد تو مرد ہے, اب سننے میں آیا کہ بعض عورتیں عامل بن گئی, وہ ہرنی ویسے بھی دوڑ رہی تھی اور اس کے گلے میں گھنٹی ڈال لی, عورتوں نے دربار لگا دیے اور عورتیں آتی ہیں اور لوگ آتے ہیں اور وہ ان کو دم کر دیے. بالکل غلط سلسلے, بالکل غلط سلسلے. وہ ایک سلسلہ تھا پنجاب میں, ان کا جو بڑا تھا وہ ایک زمانے میں کام کرتا تھا اور اس کا کام چلتا تھا, لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک مستقل تجارت کی شکل اس کو دے دی. اب اس سلسلے میں بھی کوئی خیر نہیں ہے, وہ بھی خالص فریب کا سلسلہ ہے, دھوکہ دہی کا سلسلہ ہے. اب مرد عامل اور ٹھگ کم تھے کہ اب عورتیں بھی ٹھگی کرنے پر اتر آئی ہے, اور خاوندوں کے بغیر عاملوں کے پاس جانا اور عاملوں کی باتیں سننا اور خاوند کو بھی متاثر کرنا کہ میرے بڑے تصورات ہیں اور میرے ساتھ بڑی روحانی طاقت آ گئی ہے. عورت کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ خاوند ہے. جب خاوند ہی اتنا کمزور اور اتنا ڈھیلا ہو گیا کہ وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور عورت جا کے لوگوں سے کرتوے سیکھ رہی ہے, کیا مردانگی ہے اور کیا غیرت ہے اور کیا عقل ہے. عجب سا زمانہ ہے, مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ ہے. عجیب دور آیا ہے, مردوں سے عورتیں بن گئی ہے اور عورتیں جو ہے وہ مرد بنتی چلی جا رہی ہے. لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کے کام کرے. ولعن اللہ النساء المتشبہات بالرجال, ایسی عورتوں پر لعنت جو مردوں کے کام میں دخل دے, مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کیا جن اتارے گی اور کیا سحر توڑے گی, یہ تو خود جن کے نیچے ہے. جن اسی سے خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی دور دور ہو جائے. اے خوارش نظر بندہ اور خدد پکٹ سے ملی تو اور تپلنگا. کسی نے ایک بے غیرت کو کہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ ایک کمرے میں سوتے ہیں, بیوی کسی اور کے ہاں سو رہی ہے. یہ خوارش نظر بندہ اور خدد پکٹ سے ملی ہو تو اور تپلنگا. استغفر اللہ نستغفر اللہ ونسأل السلام والعافیہ. حدیث شریف میں ہے قیامت کے قریب اچھے کاموں میں برائی آ جائے گی. اچھے کاموں, بچوں کو پڑھانا اچھا کام ہے لیکن تجارت ہو رہی ہے, اقرا 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 اقرا, گلی گلی دیوبندیت بک رہی ہے, پیسوں سے بک رہی ہے. اقرا اقرا, ان کو بہت فکر ہے لوگوں کے بچوں کی. اقرا چلانے والے سے پوچھو کہ آپ خود دین مانتے ہیں کیا, پہلے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھو اس میں دین کتنا ہے. اقرا 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 روزہ تر ریال ہو, اقرا روزہ تر ڈالر ہو, اقرا یہ نا بس سبے ہمام خلص رہی تھے بس. توبہ, اللہ تعالی ایمان و اعمال محفوظ فرمائے, دین کے کاموں میں دنیا کی ملاوٹ اور دین کے نام پر دنیا داری کرنا یہ غیرتی مومن کا کام نہیں ہے. دنیا کے بہت کام موجود ہیں، سبزی بیچو، دکانیں لگواؤ، کپڑا بیچو، لیکن دین محفوظ رہے اور دین پر حرف نہ آئے. یار کیا زمانہ تھا کہ ایک عام آدمی کو بھی دین کا خیال ہوتا تھا. ہمارے ہاں ایک علم ہے منطق، تو یہ فلسفہ ہی ہے لیکن اس کو ذرا اور صاف کیا ہے، جس کو ہم فلسفہ قدیم کہتے ہیں. عام طور پر وہ منطقی جو سمجھے جاتے ہیں وہ کچھ زیادہ پابند نہیں ہوتے مسائل کے، لاوبالی سے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری منطق میں ایک بڑی کتاب ہے، میر زاہد ملا جلال، یہ آگرے کا رہنے والا ہے اور منطقی ہونے کے باوجود آگرے کا مفتی اعظم تھا. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب ان سے منطق پڑھ رہے تھے آگرہ میں. تو میر زاہد نے شاہ عبد الرحیم کو کہا کہ پیسے لو اور بازار جاؤ، کباب لے آؤ، روزہ افطار کرنا ہے، ذرا چٹ پٹی چیز سے روزہ افطار ہو جائے. وہ جب وہاں گئے کباب خریدے، وقت قریب تھا، کباب لے آئے، اذان ہو گئی، میر زاہد ملا جلال نے کباب توڑ کے کباب کھایا. شاہ عبد الرحیم یہ کباب زیادہ نہیں دیے ہیں، ایک روپے کے تو اتنے کباب نہیں ہوتے. کہ جی حضرت، اس کا ایک مقدمہ آپ کی عدالت میں چل رہا ہے، تو کبابی نے کباب اس لیے زیادہ دیے تاکہ کل آپ ان کا خیال رکھیں. تو میر زاہد نے کہا، یا ظالم، افسدت علینا صومنا سائرنا، وکم بخت کہیں گا، میرا روزہ برباد کرا دیا آپ نے، رشوت کے کباب سے روزہ افطار ہو گیا ہے. منطق کے استاذ کا یہ عالم تھا اس وقت، اس میں اتنا تقویٰ موجود تھا کہ وہ رشوت کی چیزوں سے بچتا تھا. منطق پڑھاتے ہوئے فلسفہ، اس میں اتنا ایمان تھا. یا ظالم، افسدت علینا صومنا سائرا لیو. آج فقہ اور حدیث پڑھاتے ہوئے بھی خوف خدا نہیں ہے. زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. دنیا کے ذریعے کمانا یہ عبادت ہے حلال طریقے سے، لیکن دین کو تختہ مشک بنانا اور ہمارے اس محلے میں ایک مرزائی رہتا تھا، میں اس کو جانتا تھا. ایک دن میرے پاس آیا کہ میں بھی اقرا کھول رہا ہوں. میں نے کون سا اقرا کا؟ آپ والا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس بہانے بچے آتے ہیں، اسکول چلانا ہے نا، بچے آ جائیں گے. میں نے کہا تم یہ باپ مجھے کہتے ہیں آپ افتتاح کر لے. تو میں نے کہا کہ دو باتیں، ایک تو آپ بورڈ لگا لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی واقعتاً کافر مرتد تھا اور یہاں اس کی تعلیم نہیں دی جائے گی. تو وہ اتنا تیار ہو گیا کہ آپ آ کے اعلان کر دیں، میں نہیں لکھوں گا اپنے حضرت کے خلاف، میں کیوں لکھوں گا. زمانہ ایسا بگاڑ کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بیروپیا تھا. بیروپیا شکلیں بگاڑتا ہے، بدلتا رہتا ہے، مختلف انداز ہوتے اس کے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کسی نے دربار میں لایا، بات چیت ہو گئی. اورنگزیب بڑا حیران ہو گیا، عجیب بیروپیا ہے، کہ ہر روپ میں آ سکتا. ہاں بالکل، ایسے روپ میں آ جاؤں گا کہ آپ پہچان نہیں لیں گے، بادشاہ کو. اورنگزیب انتہائی درجے کا ذہین و ذکی تھا. اس نے کہا جس شکل میں بھی تم ہوں گے میں پہچانوں گا. نہیں پہچان سکے گی. کہا پھر کہا چلو اگر تم نے کبھی ایسی شکل اختیار کی کہ میں نہ پہچان سکا تو میں تمہیں اتنے 100 دینار یا درہم دوں گا جو زمانے کا سکہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. روپیہ چلا گیا. سال 2 سال 3 سال بعد مشہور ہو گیا کہ فلاں جنگل میں اللہ والا بیٹھا ہے پیر صاحب. اب تو پیر صاحبان بنگلوں میں اتر آئے, لوگ وہاں تک نہیں جا رہے ہیں. پیروں کو پتہ چل گیا کہ اب پہاڑوں پہ چڑھنے والے نہیں ہیں لوگ, اب تو کوٹھیوں میں اتر آئے, بڑی آبادی میں بڑی کوٹھی میں بیٹھ کر تاکہ شکار بڑا ہو جائے. اس زمانے میں لوگ جنگل اور پہاڑوں میں جا کے اللہ والوں کو ڈھونڈتے تھے. اورنگزیب کو کسی نے بتایا, وزیر نے, کہ بادشاہ سلامت ایک زبردست کامل ولی وہ پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے, بس ہاتھ اٹھاتے ہی بیڑا پار. پیر نمی پرن موریدان اور امی پرانن. فارسیان کہتے ہیں پیر ایک دن بھی نہیں اڑا, مرید کہتے ہیں ہمارے حضرت کیا بات ہے, کیا اڑتے ہیں, چوتھے آسمان میں اڑتے ہیں. پیر صاحب یہاں سے وہاں تک چلان نہیں مار سکتے, غریب دوسرا پکڑ کے اٹھاتا ہے اسے, لیکن یہ کہتے کہ نہیں وہ اڑتا ہے, فضا میں اڑتا ہے. پیر نمی پرن موریدان اور امی پرانن. خیر اورنگزیب کو کہا کہ بادشاہ سلامت بہت ضروری ہے اس کی خدمت میں باریابی. ایک دن بادشاہ تیار ہو گیا موڈ میں تھا, اور وزیر سے کہا چلو گا چلے. شاہی گھوڑوں پر بیٹھ کر اس پہاڑ میں پہنچ گئے. اور پیر صاحب کے پاس حاضری ہوئی. پیر صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے آنکھ نیچے کیے ہوئے. کہا اس وقت یہ عرش سے رابطہ قائم کیا ہوا ہے, درمیان میں کوئی آ نہیں سکتا ہے. اورنگزیب کچھ دیر تک بیٹھا ہوا تھا, متاثر ہو گیا کہ واقعی تو بڑا کامل آدمی. 2-3 بکسے جو دینار اور درہموں کے بھرے ہوئے تھے وہ اتار دیے حضرت کی خدمت. حضرت نے آنکھیں اٹھائے, بڑی سختی سے ہاتھ ہلایا کہ پھینکو بیعت. تو مریدین جو تھے انہوں نے مجبوراً بکسے اٹھا کے بادشاہ کو کہا کہ واپس کر دیے. بادشاہ کا اعتقاد اور بڑھ گیا, بھئی پیسے ہی نہیں لیتے. بادشاہ نے کہا دعا کر لے میری سلطنت کے لیے, میرے لیے, خاندان کے لیے, دشمنوں سے ہم بچے رہے, خیر رہے. چل جب بادشاہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگا, یہ بے روپیا بھاگا کہ لاؤ میرے پیسے دو. آپ نے تو پہچانا, بادشاہ نے کہا ہوا ہے وہ تھے. کہا بالکل, میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں پہچانو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, یہ آپ کے 300 انعام ہے, یہ لے لے. لیکن یہ بتاؤ مجھے کہ اگر خاموشی رہ لیتے تو میں تو 3-4 بکسے بھر کے لایا تھا, وہ لے لیتے رکھ لیتے. ان 300 کے پیچھے آپ دوڑتے ہوئے آئے. تو بیروپیا نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو میرا دھندا ہے, اس کے ذریعے میں کماتا ہوں, اور وہ جو میں نے شکل بنائی وہ بزرگوں کی, دین والوں کی تھی, اس کو بدنام نہیں کرنا تھا, اس پر پیسے نہیں لینے ہیں میں نے, وہ تو اللہ والوں کی شکل ہے, اس میں یہ کام کیوں کروں گا. اللہ کے نیک بندوں کی طرف انگلی اٹھے گی کہ یہ بادشاہوں سے ہدایا اور سوغات قبول کرتے ہیں. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے لوگوں کو دین کے تحفظ کا اتنا زبردست خیال تھا, پورے خون اور مٹی میں اور جسم کے رگ رگ میں اللہ کے دین کی حفاظت اور اس پر غیرت رل مل گئی تھی. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہماری وجہ سے دین کو نقصان پہنچ جائے. آج مسلمانوں میں سب کچھ ہے لیکن یہ جذبہ کمزور پڑ گیا ہے. وقتی فائدے کے لیے, تھوڑی سی خوشی کے لیے, صرف اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے دین کو آگ لگا لیتے, اور یہی نقصان کی بات ہے, یہی وہ بات ہے اور راز ہے جس سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اصل دولت تو یہ ہے کہ اللہ راضی رہے اور اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال رہے. خداوند تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ساتھ رہنے کے بعد چھوٹے چھوٹے اعمال، معمولی سی نیکیاں، وہ اللہ کے ہاں زوردار ہو جاتی ہے، وہ خوش ہے. جب اللہ تعالیٰ خوش ہو تو ایک دفعہ اللہ کہنے سے عرش اور فرش کے درمیان حجابات ہٹ جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ناخوش ہو تو 100 سال کی عبادت اس کو پھینک دیتا ہے، رد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو کہا کہ اس شہر کو الٹ دو، ختم کرو اس کو. جبریل اس شہر میں آئے، اس میں دیکھا کہ ایک نیک بندہ ہے خدا کا، وہ اپنی زمین میں ہل چلاتا ہے اور جب وہ فصلیں ہو جاتی ہے صرف اس کی روٹی کھاتا ہے اپنے ہاتھ کی. یہاں مسلح بچھا ہوا ہے، لوٹا رکھا ہوا ہے پانی سے بھرا ہوا، یہاں 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگ کے پھر وہاں جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، ادھر بیل پہنچ جاتے وہاں رک جاتا ہے، وہاں بھی درخت کے نیچے مسلح بچھا ہوا ہے. جبریل نے ملکوتی حیثیت کے ساتھ اس کا نظارہ کیا، دل میں رحم آیا، اللہ کے حضور عرض کیا کہ اس شہر کو آپ پلٹتے ہیں، اس میں ایسا نیک اور بزرگ بیٹھا ہوا ہے جو ہر گھڑی ہر قدم تیرا نام لیتا ہے. اللہ تعالی نے کہا کہ شروع ہلاکت یہیں سے کر لو، اس کو پہلے دباؤ، یہ میرے دشمن کو پہلے ہی دباؤ. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جبریل نے پر کے ذریعے وہ شہر پلٹ دیا، شروع وہیں سے کر لیا. حق تعالیٰ کے حضور عرض کیا، روضۃ الریاحین میں ہے، کہ خدایا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا شہر کے لوگ منکرات میں مبتلا تھے، گناہ اور معاصی میں، اور یہ اپنے نفلوں سے باز نہیں آ رہا تھا. اس کا بھی کچھ فرض تھا کہ باہر نکلے اور 2-4 مسلمانوں کو سمجھائے، لوگوں کو کفر سے باز لائے. نہیں، بس اس کا یہی کام ہے کہ 2 رکعت وہاں پڑھے اور 2 پھر وہاں پڑھے، 2 رکعت ادھر پڑھے اور 2 اس گلی میں پڑھ لے، بس یہ اس کا کام تھا. ان رکعتوں کے علاوہ اس نے میرے دین کا کوئی کام نہیں کیا ہے، اس لیے ہلاکت یہیں سے شروع کر لو. اللہ اس لیے فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّا، تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے. اللہ وہ سن لو، ذرا بات کو سمجھا کرو نا، جمعے میں اتنے سویرے آتے ہو، دیکھ کے مجھے شرم آتی ہے کہ میں 10 منٹ 15 منٹ اپنے وفاداروں کی وجہ سے ذرا دیر سے آتا ہوں. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ تو سمجھتے آپ، اور پیغمبر سے بڑھ کر دین کا کام کوئی نہیں کر سکتا، اور پیغمبر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں جماعت ہونا چاہیے دین کے کام کے لیے. یہ کیوں؟ پیغمبر تھے اور اس کے بعد تشریف لے گئے، صحابہ کرام موجود تھے اور ایک وقت آ گیا کہ ایک بھی نہیں رہا. مجتہدین و محدثین کا دور تھا، وہ بھی مکمل ہو گیا. ایک جماعت ایسی ہو جن کو ہمہ وقت اللہ کے دین کے آگے بڑھانے اور اللہ کے دین کے تمام ادیان پر غالب کرنے اور اللہ کے دین کے مکارم اور محاسن بیان کرنے اور اس کے مقابلے کے منکرات اور گناہوں سے خلق خدا کو آگاہ کرنے کی فکر لائے، کو ایسی ایک جماعت ضروری. ولتکم منکم امہ، وہ زبردست امت ہوگی، وہ یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے. ویامرون بالمعروف، دین کے کاموں کا کہے. وینہون عن المنکر، اور منکرات سے روکے. بڑی اچھی بات ہے، ہماری ایک جماعت میدان میں ہے اور وہ اپنے حساب سے کام کر رہی ہے. اپنے حساب سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے حساب سے نہیں کر رہی ہو. یہ پہلے دو کام تو بہت آسان ہیں, دعوت اللہ اور نیکی کا کہنا, لیکن یہ تیسرا کام بہت مشکل ہے, منکر سے روکنا. منکر منکور سے ہیں, ہر وہ کام جو سنت کے مقابلے میں ہو اس کا سر کچلنا, یہ ہے رد منکر. اور ان غریبوں کو ذرا اس میں مشکلات ہیں, کہتے ہیں لیکن اپنے حساب سے. کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے, چند دن ساتھ رہ لے, آئے جائے, کھائے پیے, اس کو پیر دبائیں گے, اس کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے, تیار کر لیتے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں نے داڑیاں رکھی, گھروں میں پردہ شروع ہو گیا, بچوں کو مدرسوں میں بھیجا, لیکن کام میں پختگی کی ضرورت ہے. مثلا دیکھیں, ایک شخص نے آپ کو یہ سمجھایا, ہاتھ دھونا سنت طریقہ ہے, جی ایک, بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا سنت طریقہ ہے, دو, اپنے سامنے کھانا سنت طریقہ ہے, تین, بس کام پورا ہو گیا. اب آگے پلیٹ کے اندر جو بریانی ہے وہ ما احل بہ لغیر اللہ ہے, درگاہ کی نیاز ہے, غیر اللہ کے نام کی نظر ہے. یہ کون کہے گا کہ یہ عقیدے اور سنت کے خلاف کھانا رکھا ہوا ہے, اس کو کھانا اور خنزیر کا گوشت کھانا یہ برابر ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری یہ صالح جماعت اور نیک لوگوں پر مشتمل جماعت یہ علماء کی صحبت میں رہے اور علم کی پختگی پیدا کرے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں ایک مضبوط جماعت ہونا چاہیے. امتن مطلق ہے, اور یہ قاعدہ ہے عربیت کا کہ ایسا عموم تعظیم پر دلالت کر رہا ہے. امتن محکمتن, ایک ایسی امت اور ایسی تکڑی جماعت ہو جس کو اول سے اخیر تک دین کا پتہ ہو, صرف فضائل نہیں مسائل بھی معلوم ہو. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, دین کے کاموں کا کہیں, بے دینی کے کاموں سے روکیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, مت بنو ان لوگوں جیسے جنہوں نے عقائد تبدیل کیے اور اعمال میں بدعت ڈالی. التفرقہ فی الاعتقاد والاختلاف فی الاعمال, من بعد ما جاءهم البینات, جب ان کے پاس دین کی واضح دلیلیں آ چکی ہیں. ولہم عذاب عظیم, اور ایسوں کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. یہاں یہ بات یاد رکھے کہ تفرقہ اور اختلاف اہل حق کبھی بھی نہیں کر دے, تفرقہ اور اختلاف اہل باطل کرتے. یعنی اہل حق بنو اور اہل باطل بننے سے بچ کے رہو. آیت کا حاصل یہ ہوا, یہاں ایک لکھا پڑا آدمی آیا, بڑا لکھا پڑا تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ نیک آدمی تھا, میں اس کی نیکی کا قائل ہوں. مجھ سے کہا کہ یہ اختلاف ختم ہو جاتا تو اچھا تھا. میں نے کون سا اختلاف؟ دیوبندی اور بریلوی اختلاف. میں نے کہا وہ تو ختم ہے, آپ ختم نہیں کر رہے. کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اختلاف جو کرے اس کو کہو گے کہ ختم کرو, یا جو نہ کرے اس کو کہو گے؟ تو کہنے لگا نہیں جو کرے. تو میں نے کہا ہماری اذان وہ ہے جو مدینہ اور مکہ میں ہو رہی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہے. آپ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد تبدیلی روک لیں. ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے,
اور جو پیغمبر کا بتایا ہوا ہے آپ اپنا جال سازی کا درود روک لیں. من گڑت میڈین کمپنی بریلوی, اس کو روک لیں آپ. اور اگر نہیں روکتے ہیں تو میں نے کہا یہ غز و یہ میدان آج کی تاریخ ایک سال کی مہلت دیتا ہوں, جو الفاظ یہ پڑھتے ہیں یہ اسلام کے اندر پیغمبر کی زندگی میں صحابہ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں دکھا دو مجھے یہ الفاظ, کہیں بھی نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زمانے نبوت میں 23 سالہ وحی کے دور میں ایک دفعہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین نہ کسی کو بیان کیا ہے اور نہ آپ نے کسی سے سنا ہے. صحابہ نے نئے الفاظ سنے ہیں نہ پڑھے ہیں. یہ غز و یہ میدان ممبر پر بیٹھ کر 22 لوڈ سپیکر چل رہا ہے, میں کہتا ہوں کوئی دکھا دے مجھے کہاں ہے. موجودہ اسلام میں نہیں دکھا سکتے, کوئی اور بنانا پڑے گا, کوئی اور بنانا پڑے گا جس میں صرف مرتے وقت 43 کھانوں کی وصیت ہوتی ہے. ایسا نیا اسلام بنانا پڑے گا. اس اسلام میں تو مشکل ہے اختلاف. میں نے کہا آپ مہمان ہیں, مجھے خوف ہے کہ آپ ناراض نہ ہو. ایک بات کہوں آپ سے, اختلاف کتنی جگہوں میں ہے؟ 3 جگہوں میں اختلاف. الفاظ اور ہیں, کھڑے ہو کر ہیں, بلند آواز سے کہنے لگا. تو میں نے کہا الفاظ وہ لے لو جو پیغمبر نے بتائے نماز والے, اور بیٹھ جاؤ نبی نے قاعدے میں درود رکھا ہے, اور اپنا اپنا پڑھو. آہستہ اختلاف ختم ہوا ہے نہیں ہوا؟ اور میں نے کہا اختلاف ان کا ہم سے ہے, ان کا اختلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ہم سے نہیں. ہم کیا ہے, ہماری کیا حقیقت ہے؟ درود پیغمبر نے مقرر کیا, قولوا اللہم صلی علی محمد, صحابہ سے فرمایا. تو صحابہ تو کڑے نہیں ہوئے, جی بس ہم مستی میں آ گئے اور بڑا شوق ہے اور ہماری محبت ہے آپ سے. جب بیٹھ جاؤ نماز میں اور آخر میں پہنچ جاؤ, یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب درود شریف کا وقت آ جائے تو سب مل کے پڑھو, اپنا اپنا, آہستہ آہستہ, میرا بتایا ہوا. تینوں اختلافات ختم ہو گئے. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا, مت بنو ان لوگوں جیسے جنہوں نے عقائد و اعمال میں شگاف ڈالے ہیں, صاف ستھرا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. کیسے بدعتی تقریر کر رہا ہے, بدعتی کو کیا تقریر آتی ہے؟ وہ تو خدا کے نبی کی دشمنی سمجھاتا ہے. اس کا ہر بیان قرآن اور سنت کے خلاف ہے, ہر ادا اس کی قرآن و سنت کے خلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا, مت بنو ان لوگوں جیسے جنہوں نے عقائد توڑے, اعمال میں بغاوت کی. من بعد ما جاءهم البينات, جبکہ واضح دلیلیں آ گئی تھی. اولئک لهم عذاب عظیم, اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے, جب اس پر اطمینان ہوگا تو تفرقہ نہیں ہوگا, شرک رک جائے گا, بدعت رک جائے گی, توحید و سنت عروج پر ہوں گے, اور اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال ہوگی. وآخر دعوانا اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما, نئے بیماروں کو صحت شفا عطا فرما, مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما, مسلمان ملکوں کی پریشانیاں دور فرما, فلسطین, چیچنیا, بوسنیا, الجزائر, بالخصوص افغانستان, ہندوستان میں مسلمانوں کی مدد فرما, پاکستان میں آئین شرعی کو نافذ فرما, اغیار اور ان کے ناکار آثار سے ہماری حفاظت فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اللہ ان کی مشکلات حل فرما, اللہ نئی نسل کو پاک صاف فرما, اللہ قائد توحید و سنہ عام فرما, شرک و بدعت کے اڈوں کو ہدایت عطا فرما, ان کے سرغنوں کو مسلمان فرما, اللہ ان کے افتنان سے عالم اسلام کو اور مقدس روایات کو محفوظ فرما.
انہوں نے بولا. ہمارے جامعہ کے ناظم مولوی سہیل صاحب کی ایک چھوٹی سی بچی کئی دنوں سے علیلہ ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں صحت و زندگی عطا فرمائے، اور جہاں کہیں اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ سب کو صحت شفا عطا فرمائے، جو گھروں میں بستروں پہ ہیں اللہ انہیں زندگی و صحت عطا فرمائے، جو جس گھٹن درد اور دکھ میں مبتلا ہے اللہ خزائن نصرت و امداد سے مداوا نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوابات سننے والے نمازیوں کا خیال رکھیں. قیام اللیل کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہو جاتا ہے؟ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق پہ ختم ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے ایک پلاٹ خرید لیا، وہ سودا مؤجل تھا، یعنی آدھی رقم سود تھے ہونے پر دیا اور آدھی رقم ایک سال سودا ہونے پر. ماشاءاللہ خط ایسا ہے کہ لاہور کے عجائب گھر کو پتہ چلا تو وہ کل ہی آ جائیں گے. کم از کم آدمی جب کسی کو کچی لکھے تو سوچ سمجھ کے لکھے. ایک سال بعد دینا تھا، ایک سال مدت پورا ہونے کے بعد خریدار نے رقم نہیں دی، اور چند ماہ بعد مالک نے سودا کینسل کر دیا. مالک نے خریدار سے لے لیا، لی ہوئی رقم واپس کرنے کا، خریدار نے دیا ہوا رقم لینے سے انکار کیا. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ بیانہ روک سکتے ہیں یا نہیں. فقہاً تو جائز نہیں ہے، لیکن لوگ اس طرح ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے متاخرین نے کچھ اجازت دی ہے. جماعت اسلامی کی حقیقت جاننے کے لیے کون سی کتاب ہے؟ جواہر الفقہ مولانا مفتی شفیع صاحب، اور اختلاف امت اور صراط مستقیم مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم کی. بدعتی بزرگان دین اولیاء کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ رضی اللہ عنہ صحابہ کی شان ہے، یہ بھی ان کی بدعت ہے. کچھ لوگ رزاق، داتا، رحیم، جبار، غفور وغیرہ رکھ لیتے ہیں، ان کو ان ناموں سے پکارتے ہیں. رزاق اللہ ہے، بندے کو رزاق کہنا گناہ ہے. داتا اللہ ہے، بندہ داتا نہیں. البتہ بندے کو رحیم جبار کہہ سکتے ہیں، غفور کا اطلاق بھی ہوا ہے. کچھ نام ایسے ہیں جو بغیر اضافت کے نہیں، جیسے رزاق، یہ اللہ کا نام ہے، بندے کو عبدالرزاق کہنا ہے، اور عبدالغفار کہنا ہے، غفار کہنا ناجائز ہے. صحیح بات یہ کہ جبار بھی نہ کہے، عبدالجبار. احمد رضا خان مسلمان تھا یا کافر؟ مشرک اور بدعتی تھا، اس سے آپ کی تسلی نہیں ہوتی. کچھ لوگ سفید داڑھی اور بالوں میں مہندی لگاتے ہیں، بالکل سرخ اور بالکل کالے دونوں کی ممانعت آئی ہے، سرخ اور کالے رنگ کو ملا کے لگائے. حدیث میں تو حنا اور قتم دونوں ہیں نا. حنا کہتے ہیں مہندی کو، اور قتم کہتے ہیں سیاہ رنگ کو، دونوں ملا لے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. پیدائش تو 9 ربیع الاول کو ہے اور وفات 12 کو ہے. مفتی رشید نے تو لکھا کہ نہ پیدائش اور نہ وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. وفات تو بالاتفاق 12 ہے، البتہ ولادت میں اختلاف ہے. درست اور صحیح یہ ہے کہ 9 ربیع الاول ہے. جہاں میری رہائش ہے وہاں علی بدت کی الغار ہے. فجر کی اذان کے بعد کچھ لوگ گلیوں میں چکر لگاتے، بلند آواز میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی بدت ہے ان کی. یہ تو مؤذن کا کام ہے کہ اذان کے ساتھ کہے. اگر گلیوں میں لوگ اذانیں دینے لگے تو یہ صحیح کام ہوگا؟ کیا انبیاء اولیاء کی طرح تمام انسان اپنی قبروں میں زندہ ہے؟ کفار بھی زندہ ہے، لیکن ان کو عذاب ہو رہا ہے. بخاری شریف کتاب الغسل میں کہ حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ سے غسل کا طریقہ پوچھا، تو آپ نے ام سلمہ کو غسل کا طریقہ عملاً بتایا. نہیں، وہ روایت اس طرح نہیں ہے، اس میں اختصار ہو گیا. ام المومنین نے ایسے ہاتھ سے دکھایا کہ بس پانی ایسا اور ایسا ڈال لیتے تھے، یہ نہیں کہ نہا کے دکھایا ہے. عملی کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیا نماز میں دونوں ہاتھوں سے قمیض سیدھی کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہی فتویٰ دیا ہے کفایت المفتی میں. پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا کہ اب
مسجد میں بیٹھ کر ضرب المثل پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جائز ہے، چونکہ اس میں کوئی تصویر نہیں ہے اس لیے جائز کہتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ داڑھی منڈوانا زنا کے برابر ہے، گناہ ہے. گناہ واجب و سنت موقعہ قصدن ترک کرنا بہت گناہ ہے. شفاعت سے محرومی کا اندیشہ ہے، بغیر توبہ کیے مر گیا تو مغفرت رک جائے گی. پھر داڑھی ایک دن میں تو رکھنا نہیں ہے، اگر کسی نے داڑھی منڈا دی اور شام تک مر گیا تو وہ کیسے کام چلے گا اس کا؟ فجر کی نماز با جماعت ادا نہ کر سکے اور سورج طلوع ہو چکا ہے، تو اس صورت میں ادا کی نیت سے دو رکعت موقع سنت دو فرض پڑھے، یا پھر قضا کی نیت صرف فرض نہیں، زور سے پہلے تک تو دونوں پڑھنے ہیں. حدیث کا مفہوم کہ اس امت کو سخت عذاب قرآن کی آیت بھولنے والے کو ہوگا. کیا آج کل بچوں کو قرآن حفظ کرانا چاہیے؟ کیونکہ شادی کے بعد وہ اکثر بھول جاتی. نہیں، قرآن تو یاد کرانا ہے، البتہ تاکید کرنی ہے، اور ایسے گھروں میں ان کو بھیجنا ہے کہ وہاں قرآن کا دور دورہ ہو. عرض خدمت ہی کہ میری والدہ بول کی نالی کے زخم کی تکلیف میں کافی علیل، اللہ صحت زندگی دے. میری بہنوئی شارق رشید جن کو جبرن نوکری سے نکال دیا گیا، گھر کے واحد کفیل، اللہ آسان فرمائے. قرآن خانی، ٹیوشن، تراویح، جو پیسے لینا بھی دے تو کو تخت مش بنانا ہے، پھر آپ ان کو کیسے جائز کہتے ہیں؟ واضح رہے کہ صرف آپ کے تفردات میں سے ہیں. یہ وہ تفرد ہے کہ جو تواتر سے مضبوط ہے، کیونکہ حدیث صحیح میں تو اجازت آئی ہے. ان خیر ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ. تفرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی دلیل نہ ہو. یوں سمجھ لیں کہ جو اس کے خلاف ہے وہ متفردین ہے. انشورنس کمپنی میں کام کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ چیزوں کا بیمہ جائز ہے تو انشورنس کمپنی میں کام بھی جائز ہوگا، اور حیات اور زندگی کا انشورنس منع ہے. آج کل علماء مطلقاً منع کرتے ہیں، اس لیے بچنے میں خیر ہے. بینک کا پیسہ مسجد میں دینا صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں. بینک کا پیسہ پہلے کسی غریب اور مسکین کو بغیر نیت ثواب کے دے، پھر وہ اپنے طور پہ دے. پتہ یہ کرنا ہے کہ مولانا اشرف علی رشید احمد گنگوئی کا وہاں زکریا کا اندیل شبیر کی کتابیں پڑھنا صحیح ہے، تذکرۃ الرشید روایت ثلاثہ. ان حضرات کی کتابیں پڑھنے سے ایمان نصیب ہوگا، اعمال نصیب ہوں گے. یہ تو توحید و سنت اور ہندوستان کے مسلمانوں کے سرچشمے ہیں. یہ نہ ہوتے تو مبتدئین کی وجہ سے آج نکاح اور حلال و حرام سب مل چکے ہوتے. صدقات اور خیرات میں فرق بیان فرمائیں، جو فرق 150 میں ہے وہی فرق ہے. میری مستقل رہائش مکہ مکرمہ میں ہے، آج کل میں پاکستان آیا ہوں. کیا واپسی پر عمرہ کرنا ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آفاقیوں کے لیے کہا ہے کہ جب بھی وہ جائیں عمرہ کریں. اگر ایک شخص نماز کی حالت میں سجدے میں دونوں پاؤں اٹھاتے قصدن، اس کا کیا ہوگا؟ مولانا مفتی کفایت اللہ نے عملی کثیر کی وجہ سے ایسے شخص کی نماز کو فاسد کہا ہے. ایک شخص نماز روزے کا پابند ہے، سنت کا بھی احترام کرتا ہے، جہاد پر جانے کا بھی شوق رکھتا ہے، مگر گھر والوں کی عزت نہیں کرتا، والدین کا نافرمان ہے اور اپنی والدہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جبکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے، یہ شخص جہنمی ہے، دوزخ جانے والا ہے. اس کے جہاد نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر توبہ تائب نہ ہوا اور ماں باپ کو راضی نہیں کیا، خالص دوزخ کا ایندھن بننے والا ہے. میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں. میری والدہ نے مجھ کو دو لڑکیوں کے بارے میں بتایا کہ ایک لڑکی میرے ماموں کی لڑکی تھی، دوسری میرے قریبی چچا کی لڑکی. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ماموں کی لڑکی کا چہرہ عجیب سا لگا ہے، اس کے پاؤں عجیب گندلے سے لگے، اور جو میرے قریبی چچا کی لڑکی تھی وہ مجھ کو صاف اچھی نظر آئی. بسم اللہ کریں. ویسے بھی شرانگ بھی باپ کی طرف کے رشتہ داروں کا حق پہلے ہے، ماں کی طرف کا بعد میں ہے، لیکن ماں زوراور ہوتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو لاتی ہے. اصولاً باپ کا جو رشتہ ہے پہلا حق ان کا ہے، ان کے بعد ماں کے لوگوں کا ہے. آپ کو تو اللہ نے کامل رہنمائی دی، اس پر بھی آپ عمل نہ کرے تو بدنصیبی ہوگی. میں حفظ کی طالبہ ہوں، ماشاءاللہ 17 پارے یاد کر چکی ہوں. اکثر خواب میں اپنے دانتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتی اور خود کو بہت تکلیف میں پریشان دیکھتی ہوں، بیمار بھی بہت رہتی ہوں. بہرحال آئندہ یہ خواب آپ کسی کو بیان نہ کرے، اور یہاں بھی لکھ بیچ کر بہت زیادتی کی اپنے ساتھ. توبہ استغفار کرے اور اپنی صحت، جسم کے اعضاء اور رشتہ داروں کی زندگی اور عافیت کی دعائیں مانگے. کاروبار کے سلسلے میں رہائش 100 کلومیٹر دور ہوتا ہے، کبھی صبح کبھی دن میں کبھی رات میں سفر کے دوران نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ سو کلومیٹر سے کیا 48 میل بن جائیں گے انگریزی؟ بس 48 میل دور آپ جا رہے ہیں، جب بھی وہاں جائیں گے آئیں گے جب تک اپنے شہر داخل نہ ہو مسافر ہوں گے، چار فرض دو پڑیں گے. میں نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے قرض دیا، اس قرضے پر سال گزر گیا، کیا میرے اوپر قرضے کی زکات؟ جی ہاں بالکل، آپ کے پیسے ہیں، آپ کے اوپر زکات لازم ہے. محمد اقبال کے لیے اللہ صحت و شفا دے. کیا اقرا کے تمام اسکول غلط ہے؟ تقریباً غلط ہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، مودودی یہ وہ یہ، بقیہ باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے بارے میں اور شیخ القرآن مولانا طاہر کے بارے میں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تو دیوبند کے ناموس عزت اور افتخار تھے، پنجپیر مولانا سے بھی بہت بڑے عالم اور بہت باکردار انسان تھے، بعض مسائل میں ان کا تشدد ناگفتگو ہے. ہم نے کسی بات پوری ہونے کے لیے صدقے کے لیے بکرا مانا تھا کہ ایک بکرا صدقہ دیں گے، کیا ہم صدقے کے بکرے کا گوشت خود گھر لے سکتے ہیں؟ صدقہ کیسے ہوگا جب آپ خود ہی کھا رہا ہے؟ پھر تو بہتر یہ کہ وہ نوٹ جو بکرا خریدتے ہیں ایک جیب سے نکال کے اپنی دوسری جیب میں اتار لیں، صدقہ ہو جائے گا آپ کا. چاش کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج کی شعائیں زمین پہ پہنچے، اور وقت مکروہ سے پہلے تک ہے، آج کل 11:30 تک ہے، صبح 6:30 سے لے کر. میرا دادا صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، غیر مقلد کے سلام کا جواب دینا چاہیے. جب وہ فقہ اور فقہا کا منکر نہیں ہے تو جواب دے سکتے ہیں، فقہ اور فقہا کے منکر کا جواب نہیں ہے وہ کافر ہے. نواب محسن الملک کی کتاب آیات بینات بہت بہترین کتاب ہے. پچھلے جمعے آپ نے کہا کہ جن نمازوں کے بعد سنت موقع ہے ان میں تسبیحات سنتوں کے بعد پڑھی جائے، کیا عشاء میں وتر کے بعد تسبیحات پڑھی جائے گی؟ نہیں، سنتوں کے بعد، وتر تو جتنا مؤخر ہو بہتر ہے. پریشانی بیماری کی حالت میں لوگ اجتماعی طور پر خاص طور سے مستورات یا سلاموں کا وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کا نام ہے، انفرادن بھی جائز اور اجتماعن بھی، البتہ اجتماعی دعا کی خیر و برکت زیادہ ہے. ایمان نام رکھنا نامناسب ہے. نماز کے دوران اگر بے اختیار آنکھ بند ہو جائے معاف ہے. نماز استخارہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے، بلکہ استخارہ کہتے اسی کو ہے کہ آدمی خود 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگے. جماعت الاخوان وہی ہیں جو یہاں جماعت اسلامی ہے. معلوم یہ کرنے کے اپنے بزرگوں سنا کہ جمعے کے دن کپڑے دھونا منع ہے، اسلام کی روشنی بیان کرنے، جمعے کے دن صفائی ستھرائی بہت مناسب ہے، البتہ جمعے کا وقت اور جمعے کی نماز متاثر نہ ہو جائے. لڑکی کے لیے مروہ نام رکھنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے. نفلی روزے میں اگر غلطی سے کچھ کھا پی لے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. غلطی میں فرق ہے، ایک تو یہ کہ حلق میں ڈالا یاد تھا اتر گیا تو یہ تو خطا ہے، خطان ٹوٹ گیا، قضا کرنی پڑے گی، اور دوسرے یہ کہ بھولے سے کھایا پیا وہ معاف ہے. ایک عورت کا انتقال ہو گیا جس کی کوئی اولاد نہیں، اب جہیز جو ہے شوہر کو ملے گا یا عورت کے والدین لیں گے؟ اولاد نہ ہونے کی صورت میں مرحومہ کی جو وراثت ہے ماں بقیہ، خاون آدھا لے گیا اور آدھا اس کے بہن بھائیوں کو ملے گا، ماں باپ کو. عورت اگر اسے اپنے کپڑے پہن کر نماز پڑھے جس میں پوری نظر نہ آئے لیکن جھلک نظر آئے، مکروہ ہے. کیا اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرنا جائز ہے؟ منع ہے، کیونکہ عموماً اس میں سود اور جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہاں اگر ایسا نہیں ہے، نہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے نہ کوئی سودی معاملہ ہے، درست اور صاف معاملہ ہے، کمیشن کی چوری بھی نہیں ہے، تو جائز ہے. بعض لوگ عمارت بنانے کے وقت نظر بد سے بچنے کے لیے عمارت کے ارد گرد کالا کپڑا لٹکاتے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ روافظ کی خصلت ہے. کیا عورت گھر میں یا باہر کے لیے کھلے آسمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ تبلیغ جماعت میں مستورات کا جماعت اپنے محرموں کے ساتھ جا سکتی ہے. عورت اگر یہ سمجھے کہ حیض سے فارغ ہو جائے اور غسل کر کے نماز پڑھ لے، دوبارہ ہلکا سا خون آ جائے، جب اس کو یقین ہے کہ یہ خون حیض کا ہے تو نماز کل عدم ہو گئی، حیض جاری ہے. یہ کوئی شخص کسی بدتی یا مودودی غیر مقلد کی لڑکی شادی کرنا درست ہے یا نہیں؟ بشرطی کہ اس کا ایمان و غیرت مضبوط ہو اور اس نظریے سے کر لے کہ اس کو مسلمان کرے گا تو ٹھیک ہے. رسول اور نبی میں فرق ہے، رسول صاحب وہی ہوتے ہیں، قوم مستقل ہوتی ہے، اور نبی ان کے تابع ہوتے ہیں. 5 وقت نماز میں ترتیب سے قرآن شریف پڑھنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، لیکن ضروری نہ سمجھا جائے، کیونکہ مسنون قراءات کے خلاف ہے. مغرب کی نماز کس وقت تک ہوتی ہے؟ جب تک عشاء داخل نہیں ہے. بندے نے آپ جناب کو خواب میں دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں بخاری شریف زبانی پڑھ رہے ہیں اور بہت بڑی مسجد ایک شخص سماعت کر رہا ہے، بندے بھی آپ کی بخاری سن رہا ہے ماشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. مطلب یہ کہ حال قال سب بخاری ہے. اگر کسی غریب کو صدقے کی بکری دی گئی تاکہ وہ ذبح کر کے بچوں کو کھلائے، اگر وہ اسے پال لے اس کے بچے وغیرہ بھی رکھ لے، تو کیا اس صورت میں صدقہ ہو گیا؟ غریب کے حوالے کرنے سے صدقہ ہو گیا، اس کو زیادہ اجر ملے گا اگر وہ بڑھ گئی، بچے دے دیے، دودھ پینا پڑا. ہمارا قرآن و دینی تعلیم و تربیت کا ادارہ آج کل مالی مشکلات کا شکار ہے. دعا فرمائیں، اللہ خیر فرمائے. ایک دیہات کے متعلق مفتیان نے چند سال پہلے فتویٰ دیا کہ وہاں شرائط جمعہ نہ ہونے کی وجہ جمعہ جائز نہیں. اب گزشتہ سال سے وہاں جمعہ شروع ہو گیا، جبکہ کچھ آبادی بھی پہلے سے بڑھ گئی، اب ایک سال سے جمعہ جاری ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم اس پر موقوف ہے کہ پہلے وہ شہر نہیں تھا اور اب شہر بن گیا تو جمعہ جائز ہوگا، اور اگر پہلے کی طرح ہے تو فتویٰ قائم ہے. اگر کوئی شخص چار رکعت فرض پڑھ رہا ہو اور چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا، کیا بلکہ پانچویں رکعت سجدہ کیا، مقید کیا، تو اس کی فرض نماز نفل ہو جائے گی. پوچھنا یہ کہ اگر یہی صورت چار رکعت زہر کے سنت میں پیش آ جائے تو وہ زہر کے سنت دوبارہ پڑھی جائے، دائرے میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی دوبارہ پڑھی جائے گی. میرے لیے میرے بھائی فروخ نجمی کے روزگار میں برکت و آمدنی، آمین. اللہم ثاقب، میرے نام ثاقب، دعا کرے کہ وہ مل جائے گمشدگی ہے. گیارہ مرتبہ صورت یوسف پڑھ کر پھر حلوہ پکوائے اور خواجہ فرید گنج شکر اور حضرت مولانا انور شاہ کے اس سارے ثواب کے لیے عصر و مغرب کے درمیان مسکینوں کو کھلائے اور دعا کر لے، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسلک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جنہوں نے مرحومین کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی بخشش فرمائے، اور جنہوں نے بیماروں کی صحت کی دعا کے لیے کہا، اللہ ان کے بیماروں کو صحت شفا دے. جنہوں نے کام کاج اور روزگار میں خیر و برکت کے لیے کہا ہے، اللہ خیر و برکت دے. جن کے ہاتھ دقت و دشواری پریشانی درپیش ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، دین سر بلند فرمائے، اغیار اور ان کے ناکار آثار سے ہماری حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ.